أن تذبحوا بقرة. یہ بنی اسرائیل میں ایک قصہ ہو گیا. ایک بوڑھے آدمی تھے اور وہ بوڑھے آدمی بڑے مالدار تھے اور ان بوڑھے آدمی کی ایک کے ایک بیٹی تھی خوبصورت اور ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا. تو ان کے بھائی کے بچوں نے یہ سوچا کہ چچا جان کو جان سے مار دے وے تو چچا جان کا مال بھی ہم کو مل جائے گا اور چچا جان کی بیٹی سے بھی ہم شادی کر ڈالیں گے. تو لالچ اور طمع کے اندر انہوں نے اپنے چچا جان کا مرڈر کر ڈالا. اور مرڈر کرنے کے بعد ان کی لاش جو تھی شہر کے دروازے کے اوپر لے جا کر کے ڈال دی. پتہ نہیں چلا اور پھر وہی کون قاتلین بھتیجے مرحوم کے مقتول کے. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ متعدد بھتیجے اس عمل میں شریک ہوئے قتل کے عمل میں اور بعض تفسیری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی بھتیجا قاتل تھا. اس نے شہر کے دروازے پر یا جہاں راستے آپس میں ملتے ہیں وہاں پر چوراہے پر لاش ڈال دی. اور لاش ڈالنے کے بعد صبح صبح ہنگامہ مچا دیا. او میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا, او میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا, کون قاتل ہے. اور پھر یہ قصہ شدہ شدہ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھی آیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اے اللہ یہ واقعے کے اندر قاتل کون ذرا بتلا دیجئے. اللہ مسئلہ نازک ہو گیا ہے, قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے, اے اللہ آپ بتلا دیجئے قاتل کون. اللہ کے یہاں سے جواب آیا, موسیٰ اپنی قوم کو کہو ایک گائے کاٹ جائے. یہ جواب آیا. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت, اللہ کی جو بھی حکمت وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. اللہ چاہتے تو ڈائریکٹ وحی کے ذریعے سے بتلا دیتے کہ یہ قاتل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکمت سے فرمایا, جو بھی حکمت ہو باری تعالیٰ کی, کہ بھائی ان کو کہو کہ ایک گائے کاٹے, قاتل کا نام پتہ چلے گا. اب سوال کا جواب بڑا انوکھا آیا کہ قاتل کا پتہ لگانا ہے, اس میں گائے کاٹنے کی کیا ضرورت, کاٹیا کھانا ہو تو گائے کاٹے, لیکن یہ قاتل کا پتہ لگانا ہے اس میں گائے کاٹنے کی کیا ضرورت. ایک مسئلہ آ کر کھڑا ہوا. تو یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے, جبکہ ایک آدمی مرڈر کر دیا گیا, اس کا نام تھا آمیل, آمیل نام تھا ان کا, اور قاتل کا پتہ نہیں. اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا کہ وہ اللہ سے دعا کر کے یہ بتلاوے کہ کون ہے یہ قاتل. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ آمیل کا قاتل کون, اللہ بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک گائے کاٹ ڈالو یا بیل کاٹ ڈالو. بقرۃ کی تا کو لوگوں نے تانیث کے لیے نہیں مانا ہے, بہت سے لوگوں نے, وہ کہتے ہیں کہ بیل مراد ہے, کہ بچھڑا کاٹو. قالوا اتتخذنا هزوا, بنی اسرائیل نے ایسا جواب سننے کو ملے تو کہنے لگے کہ موسیٰ تم تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو کہ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے اسنیفر ڈاگ لانے پڑے یا یہ کہ جو ہے تحقیقات کرنی پڑے پوسٹ مارٹم رپورٹ منگوانی پڑے یہ تو کچھ ہے ہی نہیں تم تو ڈائریکٹ گائے کاٹنے کی باتیں کر رہے ہو موسیٰ ایسا کیسا تم تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو حضور مصدر ہے اس میں مفعول کے معنی کے اندر ہے محضور کے معنی کے اندر بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ مصدر کو مصدر رہنے دو مبالغے کے معنی کے اندر کہ موسیٰ تم تو ہمارے ساتھ بڑی مذاق کا معاملہ کر رہے ہو اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں زو کو مقدر مانو کہ حضور کا کلمہ مبالغے کے طور پر ہے زو مقدر کیا معنی ہوگا کہ موسیٰ تم تو مذاق والا جواب ہم کو دے رہے ہو بینا ہمارے ساتھ حیث تجیبونا تجیبونا تم ہم کو بے جوڑ جواب دے رہے ہو حیث تعلیلیہ ہے کہ ہم نے یہ کیوں کہا کہ مذاق کر رہے ہو اس لیے کہ تم ہم کو بے جوڑ جواب دے رہے ہو بمثلی ذالک اس جیسا یعنی بے جوڑ جواب دے رہے ہو تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین میں اللہ سے حفاظت مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے بنوں اس لیے کہ معاملہ جو ہے نا احکام کی اشاعت کا معاملہ ہے تم نے مجھ سے ایک بات پوچھی اس کا جواب دینا ہے شریعت کا معاملہ ہے احکام کا معاملہ ہے قضاء اور فیصلے کا معاملہ ہے اس میں تھوڑی مذاق مستی میں کروں گا جو حقائق ہو وہی ظاہر کروں گا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین اب جاہلین کا ترجمہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا مستہزئین سے اس لیے کہ اگر یہ ترجمہ نہ کرتے تو سوال اور جواب میں مطابقت نہ رہتی کیونکہ بنو اسرائیل نے کیا کہا تھا اتتخذنا ہزوا تو جواب میں بھی ہزوا آنا چاہیے نا اسی لیے جاہلین کا ترجمہ سیوطی نے مستہزئین کیا تاکہ سوال جواب میں مطابقت باقی دے دے تو کہا اللہ کے حکم میں جہالت سفاہت نادانی بیوقوفی مذاق مستی وغیرہ کام ہم نہیں کیا کرتے فلما علیم جب بنو اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ سچ مچ ایسا ہی کرنا ہے ازمن کے معنی سچ مچ گائے ہی کاٹنی پڑے گی یہ کوئی مذاق مستی نہیں ہے قاتل کا پتہ لگانے کے لیے گائے ہی کاٹنی پڑے گی سچ مچ جب ان کو یقین ہو گیا تو کیا کوئی بھی گائے جا کے کاٹ ڈال دے ڈوبی کسی طرح کی بھی کاٹ ڈالتے لولی لنگڑی کھانی بہری سنگ ٹوٹی ہوئی کوئی بھی گائے کاٹ ڈالتے کام چل جاتا لیکن وہ جو ہے نا عمل کرنا نہیں چاہتے تھے اسی لیے سوال کرنے بار بار آئے اور سوال بار بار کرنے کا منشا عمل نہ کرنا دنیا میں بہت سے ساحلین ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت دریافت کرنے کے لیے سوال نہیں کرتے بلکہ ان کے سوال کرنے کا منشا ہوا کرتا ہے بات نہ ماننا عمل نہ کرنا یہ اس آیت سے مستنبط ہوا تو بنی اسرائیل نے بار بار سوال کیا عمل نہ کرنے کے واسطے اور بات کو رد کرنے کے واسطے چکر پر چڑھانے کے واسطے کیا سوال کرنے آئے قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي دو قالو آ گئے پہلے قالو اس وقت پر ہے جب گائے کے ذبح کا عزم نہیں تھا جب جب گائے کے ذبح کا عزم اور یقین نہیں تھا اس وقت ہے اول قالو، اور جب گائے کے ذبح کا عزم ہو چکا تب ہے دوسرا قالو، دونوں قالو الگ الگ مواقع کے اوپر ہے۔ تو کہنے لگے کہ آپ اللہ سے ذرا کہو نا کہ ہم کو گائے کی حقیقت بتلا دے وے۔ ماہیہ عام طور پر حقیقت اور ماہیت کے لیے آتا ہے، یا آپ تیس المنطق شریف سے یہ بات پڑھ رہے ہو کہ لفظ ماہیہ کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے آتا ہے، جنس معلوم کرنے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن بہت سی مرتبہ صفت کو معلوم کرنے کے لیے بھی ماہیہ کو لایا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ لفظ ماں کیف کے معنی کے اندر ہے، کہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتا ہے گائے کی صفت، گائے کی عمر، ما سنوا، کتنی عمر کی وہ گائے ہونی چاہیے، کمری واچھڈی یا ایک بالکل پاکٹ ہوئے وہ کون سی گائے چاہیے، وہ ہم آپ سے دریافت کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ، بنو اسرائیل گائے کی عمر پوچھنے آئے، شادی کرنے کی عمر پوچھنے گئے؟ قال انہ یقول انہا، قال انہ یقول انہا، ایسا ہی ہے، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، اس میں تباہت کی غلطی ہے یہ نسخے میں، ان کے پاس یہ نسخہ اور ہے، غلطی تباہت کی، ملون نہیں کیا ہے یقول کو، اس میں قرآن میں ہے نا یقول، ضابطے کے مطابق ملون کرنا چاہیے، اس میں لال پین سے کر دینا۔ تو اللہ تعالی کے یہاں سے جواب آیا کہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو بالکل بڈھی نہ ہوئے، فاردن، بالکل بوڑھی گائے نہ ہونی چاہیے۔ دیکھو ایک گائے وہ ہوتی ہے جو اس کا دودھ دینا بھی بند ہو گیا ہو، بچہ دینا بھی بند ہو گیا ہو، سن عیاس میں پہنچ گئی ہو، جس کو ذبح کر کے پکاؤ تو سیٹی بچتے بچتے کوکر تھک جاوے لیکن وہ گلنے اور چڑھنے کا نام نہ لے وے، اس کو کہتے ہیں فاردن۔ تو لا فاردن، بڑی عمر کی بڈھی نہیں ہونی چاہیے، ولا بکر، اور ایک دم کنواری یعنی بالکل تازی بچڑی بھی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو بالکل کم عمر بچڑی ہوا کرتی ہے اس کے گوشت کے اندر بھی جو ہے مزہ نہیں آتا، اس کے گوشت کے اندر بھی جو ہے وہڑا پن ہوتا ہے، اس کی اردو مجھے نہیں معلوم، کسی کو معلوم ہو تو بتانا، وہڑا پن ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو ولا بکرا، ایک دم کم عمر کی جو ہے وہ، بالکل کم عمر کی بھی جو ہے وہ گائے نہیں ہونی چاہیے، ایسی وہ گائے ہو، کویا کہ بالکل بڈھی اور پاکٹ بھی نہیں، اور بالکل کم عمر کی، ایک دم تازی بھی آئی ہوئی نو مولود بچڑی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ عوان بین ذالک، دونوں کے درمیان درمیان آدھی آدھی کی عمر، ادھیڑ عمر کی ہونی چاہیے، عوانی بین کے ذریعے عوان کی تاکید ہے، دونوں ایک ہی مفہوم کے لیے ہیں، عوان بین، دونوں ایک ہی معنی کے لیے، عوان کی تاکید ہو رہی بین کے ذریعے سے، اس لیے سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا نصف کا، کہ جو عمر ذکر کی گئی اس سے آدھی عمر کی وہ گائے ہونی چاہیے، چار ایک سال کی عمر کی ہوئے یہ درمیانی عمر کی کہی جائے گی، یا تین ساڑھے تین سال کی ایسی جو ہے ہونی چاہیے وہ گائے، یہ اندازہ ہے۔ فافعلوا ما تؤمرون، ذبح کرنے کا جو حکم دیا گیا کر ڈالو، گائے ذبح کرنے کا جو حکم تم کو دیا گیا یہ کام کر ڈالو۔ اب دیکھیے ذالک، اس کا مشار الیہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مذکور نکالا، چونکہ دو چیزیں اس کا مشار الیہ ہے، ایک فارض ہے اور ایک بکر ہے، اس لیے مذکور نکال کر کے جو ہے بتلایا کہ بین کی اضافت متعدد کی طرف صحیح نہیں ہوا کرتی، اس لیے تقدیری عبارت کے اندر المذکور نکال دیا تاکہ دونوں کی طرف جو ہے اس کا اشارہ صحیح ہو جائے، اضافت صحیح ہو جائے۔ فافعلوا ما تؤمرون، جو حکم دیا گیا گائے کاٹنے کا کاٹ ڈالو، چلو۔
اور یاد کرو اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا اور ان کے قاتل قتل کر دیا گیا تھا اور اس کا قاتل معلوم نہیں تھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کو بتلا دے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو، تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو کہ ہم اس قسم کا جواب دیتے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں مذاق کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر جب ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو حقیقت ہے تو کہنے لگے ہمارے لیے ہمارے طرف سے دعا کیجیے کہ ہم کو صاف صاف بتلا دے کہ وہ گائے کی شکل کی ہو، یعنی اس کی عمر کیا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو۔
شریعت کے احکام مذاق کے انداز میں نہ بیان کیے جائے نہ سنے جائے، ہاں نرمی اور خوش طبعی کے انداز میں بیان کر سکتے ہیں۔ جی
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو جو نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو اور نہ بہت چھوٹی، بلکہ ان دونوں مذکور عمروں کے درمیان میں ہو، جہاں جس چیز کا تم کو حکم دیا ہے وہ کر گزرو، یعنی اس کو ذبح کر ڈالو۔
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، لے گھر گئے نے پھر آئے آ کے کہتے ہیں کہ موسیٰ کلر کون سا ہو تو کچھ نہیں، بھول گئے تھے گائے کون سے کلر کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے آئے یبین، یبین کے معنی صاف صاف بتلا دو کہ گائے کا کلر کیسا ہونا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور جواب آیا تو بتلایا، قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، کہ گائے بیل زرد رنگ کا ہونا چاہیے، اور زرد بھی کیسا، فاقع کا لفظ فقوع سے مشتق ہے جس کے معنی گہرا زرد رنگ، ڈاک زرد رنگ، لونہا تیز زرد رنگ، شدید السفرتی، اور دیکھنے والوں کو فرحت بخش ہوئے، جو بھی دیکھے ان کو اچھا لگے، ان کو خوشی ہوئے، ان کی آنکھ کو بھاوے، دل اور دماغ کے اندر ان کو سرور محسوس ہوئے، ایسے کلر کا وہ بیل گائی ہونا چاہیے۔ الناظرین الیہا، جو بھی گائے کی طرف دیکھے ان کو وہ اچھی لگے، معلوم ہوا کہ تمام کو اچھی لگنا ضروری نہیں، الناظرین کو اچھی لگنا ضروری ہے، اور یہی مطلوب ہے، دیکھنے والے کو اچھا لگے تو اچھا، دوسروں کو اچھا نہیں لگے اس سے کیا مطلب، یعنی ان کو بھلا لگے، پسند آ جاوے۔ اب یہاں ایک دو باتیں خارجی سمجھو، ایک تو بات مفسر امت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی نقل کی ہوئی ہے کہ یہاں زرد رنگ کے لیے کیا کہا، تسر الناظرین، زرد رنگ سے دل کو دیکھنے کو ذرا اچھا لگتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جو آدمی زرد رنگ کے جوتے پہنے گا وہ خوش رہے گا، ابن عباس کا قول اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے نقل کیا ہے، اسی لیے اپنے یہاں زردے کا رنگ زرد ہوا کرتا ہے۔ कि जिस तरह खाने में अच्छा लगे देखने में भी वो अच्छा लगे। और इसीलिए कदीम जमाने में तो आम रिवाज था, अब भी है कुछ कुछ, कि दुल्हनों के कपड़े भी जर्द रंग के जाफरानी रंग से रंगे जाते थे। अपने कुतुबे फिका में इस मसले को पढ़ा भी है कि जाफरानी रंग से रंगने के लिए दिया और उसने ये किया वो किया, कौन सी उजरत का वो हकदार बनेगा, ऐसे मसले आपने पढ़े होंगे। तो ये कदीम दौर में भी ये रिवाज था और अब भी है जर्द जाफरानी रंग से रंगना और उससे काम चलाना। तो ये जो है एक बात नुक्ते की है, कोई शरई मसला नहीं कि जर्द रंग के जूते चप्पल पहनो तो खुश रहोगे, गम नहीं आएगा। चलो
तो कहने लगे कि हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए कि हमको बदला दे उस कुछ गाय का रंग कैसा हो। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि
इस निस्बत से दो बात और मशाइख चिश्त, तारीख मशाइख चिश्त एक उर्दू किताब भी है, हजरत शेख जकरिया साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि, उसमें हजरत ने मशाइखी में चिश्त में जहाँ कुतुब आलम हजरत हाजी इमदादुल्ला साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैहि का तस्किरा किया है, वहाँ हजरत का वाकिया लिखा है कि जिंदगी में कभी काले जूते हजरत ने नहीं पहने, और कोई हदीये में देता था तो भी माजरत फरमा देते थे या किसी और को दे देते थे, फरमाते थे कि जब से काबतुल्लाह का काला रंग देखा तब से काले रंग के जूते पहनना में बेअदबी समझता हूँ। ये कमाले अदब की बात है, जब से बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अमल है, मैंने भी नहीं पहने कई साल हो गए, न काली चप्पल न काले जूते। फिर हजरत ने लिखा है कि हरे रंग के जूते चप्पल भी कभी नहीं पहने जब से गुंबदे खिजरा का हरा रंग देखा। ये कमाले अदब की बात है। तो बाज़ मर्तबा लोग काले जूते चप्पल, हरे जूते चप्पल हदीये में देते हैं तो मैं मना कर देता हूँ या दूसरों को दे देता हूँ कि हम नहीं पहनेंगे इसको। ये अदब की बात है, ये मसले मसाइल नहीं है, याद रखना। चलो
तो कहने लगे हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए कि उनको बदला दे उस गाय का रंग कैसा हो। मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि अल्लाह फरमाते हैं कि वो गाय सख्त तेज जर्द रंग की हो जो देखने वालों के दिलों को खुश कर दे अपनी खूबी की वजह से और लोगों को ताज्जुब में डाल दे।
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي। फिर आए मूसा, कुछ और याद आया, कुछ रह गया था पूछना, बोलो क्या पूछने आए। मा हिय यहाँ बयान वस्फ के वास्ते हैं कि मूसा ये तो पूछना भूल गए कि वो बैल गाय कैसे होने चाहिए। असाइमा मामिला, खुले चरने वाले या ये कि खेती बाड़ी में ग्राहट में सिंचाई में काम और मजदूरी करने वाले, ये तो हम पूछना ही भूल गए। यानी देखो ये जानवर जो लोग पालते हैं वो दो मकसद से, एक मकसद होता है खेती बाड़ी का काम, और कदीम ज़माने में ये पानी निकालने के सबमर्सिबल और मोटर नहीं थी तो रहट के ज़रिए से पानी निकालते थे, और रहट के साथ जानवरों को बांध के खिंचवा कर पानी निकाला जाता था। तो सिंचाई में भी इस्तेमाल करते थे, काश्तकारी में भी इस्तेमाल करते थे, एक मकसद ये। और दूसरा मकसद होता था अफजाइश नस्ल और दूध का उसूल, ऊन कमाना, इन मकासद के लिए भी लोग जानवर पालते थे। अब जो जानवर दूध का नस्ल बढ़ाने का ऊन के मकसद से हो उसको खेती बाड़ी में इस्तेमाल नहीं करते थे इल्ला ये कि कभी अहम जरूरत के मौके पर। तो ये दो तरह के जानवर होते थे जिसके आजकल की इस्तेला में कहते हैं फार्म में पली हुई गाय चाहिए, या ये कि किसी किसान के घर पर खेती में काम करते करते बड़ी हुई बैल गाय होनी चाहिए। जिस तरह मुर्गों के फार्म होते हैं ना, इस तरह गाय बैल के भी फार्म होते हैं, तीतर के भी फार्म हुआ करते हैं, खिंजीर के भी फार्म हुआ करते हैं, कुत्तों के भी फार्म है, हिरन के भी फार्म है, इस तरह उसके अंदर उसकी नस्ल को बढ़ाया जाता है। तो पूछने आए कि खुले चरने वाले जो अफजाइश नस्ल या दूध का हुसूल या ये के जो है ऊन के मकसद से वो, या ये के जो है खेती में बाड़ी में सिंचाई में मेहनत करने कैसी गाय होनी चाहिए। پھر کیا کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دفع دخل مقدر کر رہے ہیں کہ ہمارے بار بار آنے سے حضرت کو ذہنی الجھن نہ ہوئے, اس لیے کہنے لگے ان البقرۃ تشابہ علینا. البقر کا الف لام جنس کے لیے ہے. کیا معنی؟ المنعوت بما ذکرہ, جو صفات گائے بیل کی جنس کے بیان کیے گئے وہ ہم کو شبے میں ڈالنے والے ثابت ہوئے, اس سے ہم کو اشتباہ ہو گیا, بال خلط ملط ہو گئی, ابھی پورا مضمون واضح نہیں ہوا گائے کیسی ہونی, اسی لیے ہم حضرت آپ کی خدمت میں بار بار حاضری دے رہے ہیں. گستاخی معاف فرمائے حضرت, لکثرت ہی چونکہ گائیں بہت ہیں اور سب کی حالتیں بھی بہت ساری ہے اس طرح کی گائے, تو اب پوچھنا یہ ہے کہ فلم تہتدی الی المقصود, اب تک مقصودہ گائے کی طرف ہم نہیں پہنچ سکے, یعنی جو گائے اللہ کے یہاں مقصود ہے ذبح کا اس گائے کی حقیقت ابھی ہمیں پتہ نہیں چلا. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. اب تیسری مرتبہ میں وعدہ کرتے ہیں حضرت, اب تیسری مرتبہ سوال کرنے آئے ہیں, جواب دلوا دیجئے تو ہم کو یقیناً سمجھ میں آ جائے گا. محتد ہدایت یاب یعنی سمجھ پایا ہوا. اب تیسرے سوال کا جو جواب آ جائے گا تو ہم کو یقینی طور پر معلوم ہو جائے گا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے تھی. مفسرین عجیب بات فرماتے ہیں, حدیث لائے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے, امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ اگر اس تیسری مرتبہ میں بھی انشاءاللہ نہ بولتے تو ابد الاباد تک ان لوگوں کو گائے کے بارے میں اطمینان نہ ہوتا, شک شبہ کچھ نہ کچھ باقی ہی رہتا, بار بار پوچھنے آتے ہی رہتے, تاکہ حضرت موسیٰ کی زندگی بھی ختم ہو جاتی, بنی اسرائیل بھی مر مرا جاتے, لیکن گائے کے ذبح کا قصہ ہی پیش نہ آتا. لیکن تیسری مرتبہ جو ہے انہوں نے انشاءاللہ کہا, اسی لیے تیسرے سوال کے جواب کے اندر ان کو تشفی ہو گئی اور پھر وہ گائے کو ذبح کے عمل کی طرف آگے بڑھے. الیہا, ہم اس گائے کی طرف ہدایت یاب ہو جائیں گے, سمجھ جائیں گے, یا ہدایت سے ہدایت تشریعیہ مراد نہیں ہے, ہدایت تکوینیہ مراد ہے, یاد رکھنا. ہدایت دو قسم کی, تشریعی تکوینی. تشریعی یعنی شریعت کے احکام کی سمجھ, تکوینی کا مطلب کیا؟ دنیاوی امور کی سمجھ. تو یہاں محتدون سے ہدایت تکوینیہ مراد ہے, تشریعیہ مراد نہیں ہے. حدیث میں آیا کہ اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو ابدی دنیاوی زندگی تک ان کے سامنے گائے کی حقیقت نہ کھلتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں, قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس نے محنت مزدوری کے کوئی کام کاج نہ کیے ہو. لا غیر کے معنی میں ہے, یاد رکھنا, لا غیر کے معنی میں. ذلول زال کے کسرے کے ساتھ نرم ہونے کے معنی میں آتا ہے, یعنی کام کرنے کے اعتبار سے نرم ہو, جو کہو وہ کام کر لے وے, تابے داری کر لے وے, انقیاد کر لے وے اور مطیع ہووے. تو کیا کہا؟ لا ذلول یعنی جو کام کرنے کے اندر استعمال نہ کی گئی ہو, حل نہ چلاتی ہو, سینچائی میں کام نہ کیا ہو, ایسی گائے ہونی چاہیے. تسیر الارض, جو زمین کو جوتنے والی بھی نہ ہو, حل چلا کر زمین کو جوتنے والی بھی نہ ہو, یعنی زمین کی اوپر نیچے الٹ پلٹ کرنے والی نہ ہولی زیرا آتی کاشتکاری کے واسطے. گویا کہ وہ گائے کام کاج اور محنت والی نہ ہو. دیکھو جو گائے کام نہ کرے نہیں اور نسل بھی کے لیے بھی کارآمد نہ ہو, مالک اس کو جلدی آگے کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ بوجھ ہی بوجھ ہے. کلن علی مولا, کھلانے کا پلانے کا دیکھ بھال کرنے کی, لیکن دودھ نہ دے وے, اون نہ دے وے, کھیتی میں کام کے قابل نہ ہوئے, کلن علی مولا وہ بوجھ بن کے زندگی گزارتی ہے. تو کیا ایسی گائے ہونی چاہیے؟ والجملۃ صفۃ ذلول داخلۃ فی النہی. تسیر الارض والا جو جملہ ہے وہ ذلول کی صفت بن رہا ہے اور لا ذلول والی نفی میں وہ بھی داخل ہے. یعنی ایسی گائے ہونی چاہیے, بیل ہونا چاہیے جو کام کاج نہ کرے, تابے داری نہ کی ہو اور کھیتی کے اندر بھی استعمال نہ کی گئی ہو. ولا تسقل ہر, اور اس نے کھیتوں کو پانی بھی نہ دیا ہو, سیراب بھی نہ کرتی ہو زمین کو. یعنی کاشت کے لیے جو زمین تیار کی جاتی ہے اس کو اس نے پانی دے کر کے سیراب بھی نہ کیا ہو. اس طرح کی وہ گائے ہونی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جواب آیا. جی
تو کہنے لگے کہ ہمارے لیے طرف سے دعا کیجیے کہ ہم کو بتلا دے وہ گائے کیسی ہو, جنگل میں چرنے والی ہو یا پالتو, کیونکہ وہ گائے اپنے مذکورہ صفات کی وجہ سے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے گائے کے قصد کی وجہ سے, جہاں ہم مقصود تک نہیں پہنچ سکتے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے. اور حدیث میں ہے کہ اگر وہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی اس گائے کا پتہ نہ.
بھائیو دوستو بزرگو, یقین سے انشاءاللہ کہا کرو تاکہ وہ کام وجود میں آ جائے, انشاءاللہ برائے ٹالنا نہ ہوئے. جی
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو جو کام کے لیے استعمال نہ کی گئی ہو اور نہ زمین کو جوتتی ہو, یعنی جو کھیتی کے لیے الٹا پلٹا جاتا ہے. اور تسیر الارض کا جملہ یہ ضرور ان کی صفت ہے جو نبی کے تحت داخل ہے اور نہ وہ کھیتی کو سینچتی ہو, یعنی وہ زمین جو کہ کھیتی کے لیے تیار کی گئی ہو.
مسلمت اللاشیت فیہا, ہر طرح کے عیب اور کمی سے وہ گائے سلامت ہونی چاہیے. جانور میں بہت سارے عیب ہوتے ہیں, لنگڑی ہے, لولی ہے, بیری ہے, کانی ہے, نہایت دبلی ہے, ہر طرح کے عیب سے سلامت ہونی چاہیے اور محنت کے آثار سے بھی وہ سلامت ہونی چاہیے. یعنی محنت مزدوری کر کے وہ گائے ایک دم ڈوبی اور کمزور نہ ہو گئی ہو, ایسی وہ جو ہے بیل ہونا چاہیے. شیعتن کہتے ہیں ایک رنگ کے جانور کے اندر دوسرے کلر کا ایک آدھ دھبا, تو کہا کوئی دھبا بھی اس کے پورے رنگ میں نہ ہو. لا شیعت فیہا, یعنی پوری گائی زرد رنگ کی ہو, اس کے اندر کوئی دوسرے کلر کا دھبا نہیں ہونا چاہیے. یہ جواب اللہ کے یہاں سے آ گیا. اب انشاءاللہ کے برکات ظاہر ہوئے اور بنی اسرائیل کہنے لگے قالوا الآن جئت بالحق. بنی اسرائیل کہنے لگے حضرت اب حقیقت ہمارے سامنے کھل کے آ گئی. حق کے دو معنی, ایک باطل کے مقابلے میں وہ یہاں مراد نہیں ہے, دوسرا حق بمانہ حقیقت وہ یہاں پر مراد ہے. یعنی پہلے مجمل بات تھی, اب حقیقت ہمارے سامنے آشکار ہو گئی, حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو گئی. یہ کہنے لگے بنی اسرائیل نطقت بالبیان التام, حضرت اب پوری بات آپ نے بیان فرما دی گائے کیسی ہونی چاہیے. دیکھو ایک بات سمجھو, تاریخی قیاسی بات, پہلے زمانے میں زرد رنگ کی گائے نادر الوجود تھی جو اس واقعے میں بیان کی گئی, نادر الوجود زرد رنگ. اسی لیے ابھی بھی جو دیسی گائے ہیں اس میں زرد رنگ ابھی بھی نادر الوجود ہے. لیکن یہ لوگ بیٹھ کر بنی اسرائیل یہود سب خلط ملط کرتے رہتے ہیں, تو انہوں نے گایوں میں بھی نطفوں کے اندر جو ہے خلط ملط کیا ہے, خنزیر کا نطفہ اور بیل کا نطفہ لے کر خلط کر کے جو نسل تیار کی جو جرسی گائی کہلاتی ہے، یہ خنزیر کے نطفے سے خلط کر کے تیار کی گئی، تو اس طرح کی جو یہ گائے آنے لگی، اب اس میں یہ زرد رنگ بہت آنے لگا، اور لگتا ہے کہ جو چونکہ یہ لوگ تو بہت کچھ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، تو یہ واقعہ جو بنی اسرائیل یہود میں ہوا تھا اس کی پس منظر میں انہوں نے اس کلر کو جو ہے اس کلر کی گائیں عام ہوئی، تو یہ جرسی گائے آتی نہیں، مخلوط نطفے سے آتی ہے، اسی لیے یہ بنایا گیا مخلوط نطفے سے دودھ کی افزائش کے لیے، چونکہ خنزیر میں دودھ بہت ہوتا ہے، بچے بہت ہوتے ہیں، آپ اس کے دیکھ لینا، اسی لیے وہاں کا نطفہ بیل کا نطفہ لے کر کے یہ جو ہے گائے جرسی تیار کی گئی۔ چلو،
جو گائے عیوب اور کام کے نشانات سے صحیح سالم ہو اور اس میں اس کے اصلی رنگ کے علاوہ کسی قسم کے رنگ کا داغ نہ ہو، تو کہنے لگے اب تم ٹھیک بات لائیں۔
فطلبوها، فا تفریعی ہے، تلاش کرنے نکلے بنو اسرائیل اتنے ساری قیودات والی گائے، فوجدوها عند الفتل بار، تو ایک یتیم بچہ جو اپنی ماں کا بڑا وفادار تھا اس کے پاس وہ گائے ملی، فشتروها، خرید لیا۔ سب قصے ہیں، ساری جمل میں پڑھ لینا، اس سے پہلے وہ بچے پر کچھ حالات آئے تھے اور پیسے نہیں تھے اور ماں کی دعا لی نے، پھر یہ قصہ ہوا، یہ سب ہے لکھا ہوا، تو انہوں نے جو ہے وہ گائے خرید لی، فشتروها۔ اب جو چیز قلیل الوجود ہوتی ہے اس کی قیمت بھی بہت ہوتی ہے، تو یہ بچے نے بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل آٹی میں آئے ہیں، جو قیمت وصول کرنی ہو وصول کر لو، بلی پھنسی ہے، تو اس بچے نے وہ لینے آئے، تو حالانکہ مارکیٹ ویلیو اس کی 3 دینار تھی اس گائے کی، 3 دینار میں وہ گائے ملنی چاہیے اس زمانے کے رواج کے مطابق، لیکن اس نے کیا کہا، بیچنے کتنی ہے، جاؤ نہیں تم، نہیں بھائی بیچتے نہیں بھائی، مسئلہ کھڑا ہے، کالا والا کرنے لگے وہ لوگ، تو پھر اس نے بھی بھاؤ بڑھایا، کتنا بھاؤ بڑھایا کہ دیکھو یہ گائے ذبح کرنے کی، پھر اس کا چمڑا کھول کے رکھنے کا، چمڑے میں جتنا سونا اور مشک آئے وہ اس کی قیمت، نہایت سمن غالی کے اوپر بیچا۔ لیکن چونکہ بنی اسرائیل بھی پھنسے تھے پوچھ پوچھ کے، اسی لیے اب مجبوری کے درجے کے اندر جو ہے انہوں نے اتنی بڑی قیمت دے کر کے وہ گائے خرید لی، فذبحوها، خرید کے لائے اور گائے کاٹ ڈالی، مسک چمڑے کو کہتے ہیں، اس گائے کے چمڑے کو بھر کر کے اندر سونا بھرنے کا، مشک بھرنے کا، اور بعض روایتوں میں عنبر بھی آیا ہے، 3 چیزیں بھر کر کے جو ہے دینے کا، تو یہ اس کی قیمت ادا ہوگی، یا صرف سونا، مختلف اقوال ہے۔ فذبحوها، انہوں نے گائے کو کاٹ ڈالا، وما کادوا یفعلون، لگتا نہیں تھا کہ وہ گائے کاٹیں گے، بانے کر کے ٹالتے رہیں گے، لگتا تو یہی تھا، لیکن گائے کاٹ ڈالی، کیوں گائے کا، وما کادوا یفعلون، کیوں ایسا لگتا تھا کہ وہ گائے نہیں کاٹیں گے، سیوتی فرماتے ہیں، لِغَلَاءِ ثَمَنِهَا، اتنی مہنگی گائے کی وجہ سے کہ قاتل کا پتہ لگانے میں کوئی اتنی مہنگی گائے تھوڑی خرید کے کاٹنے کی ہوئے، اس لیے لگتا نہیں تھا کہ وہ لوگ گائے کو ذبح کر ڈال دیں۔ نمبر 2، بعض مفسرین راج کیا کہتے ہیں کہ وما کادوا یفعلون کی علت لغلائی ثمنها مناسب نہیں ہے، کیوں مناسب نہیں ہے، قیمت دے کے گائے تو خرید ڈالی ان لوگوں نے، اسی لیے اب قیمت کا تو مسئلہ آئے گا ہی، قیمت کا مسئلہ کب آتا، جب گائے نہ خریدتے تو مسئلہ آتا، لیکن قیمت چکا کہ گائے خرید ڈالی، اب اتنی مہنگی گائے پال کے دیکھنے کی اس کو، اسی لیے وہ غلائے سمن مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرے مفسرین نے کیا کہا کہ ان لوگوں کو رسوائی کا ڈر ستا رہا تھا، اسی لیے کہ قاتل خود مقتول کا قریبی رشتہ دار تھا، اس کو یہ تھا کہ گائے کاٹی اور قاتل کا نام کھلا تو میں ہی رسوا ہو جاؤں گا، اس لیے رسوائی کے ڈر سے بچنے کے لیے وما کادو یا پالو، لگتا نہیں تھا کہ وہ گائے کو ذبح کرے، یہ دوسرے مفسرین کی تفسیر ہے اور وہی راجح تفسیر ہے. اور بعض حضرات نے یوں کہا کہ وما کادو یفعلون لکثرت الاسئلہ، یعنی کسی آدمی کو عمل نہیں کرنا ہو تو بار بار پوچھتا رہے بار بار پوچھتا رہے، یہ عمل نہ کرنے کی دلیل ہوا کرتی ہے. تو کثرت سوال یہ دلیل تھی کہ ان کو کاٹنا نہیں تھا، تو لگتا نہیں تھا کہ وہ گائے کاٹیں گے، لیکن انہوں نے گائے کاٹ ڈالی. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر وہ شروع میں کوئی بھی گائے کاٹ ڈالتے نے تو کافی ہو جاتا، لیکن انہوں نے اپنی جان پر سختی کی بار بار سوال کر کے، تو اللہ نے بھی ان کے اوپر سختی کی. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. چلو
پھر اس گائے کو ڈھونڈنے لگے اور اس کو ایک نوجوان کے پاس پایا جو اپنی ماں کا فرمانبردار تھا. پھر اس کو سونے
وہ لمبا واقعہ نقل کرنے کے بعد ساوی جمل نے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کی برکت سے دنیا، ماں باپ کی فرما برداری کی برکت سے اللہ دنیا میں دولت کے دہانے بھی کھول دیتے، کہ وہ یتیم بچہ تھا لیکن ماں کا فرما بردار تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا یہ پسند آئی کہ اس کے لیے دولت کے دہانے کھول دیے. یہ واقعہ ہوا اور گائے بکی اور اتنی بڑی قیمت آئی کہ وہ غنی الاغنیاء بنی اسرائیل کا بن گیا. جی
تو اس گائے کو سونے کے چمڑے کے بدلے میں خریدا اور پھر اس کو ذبح کر ڈالا، اور لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کریں گے اس کے سمن کی مہنگائی کی وجہ سے. اور حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ کسی بھی قسم کی گائے کو ذبح کر ڈالتے تو وہ ان کے لیے کافی ہو جاتی، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر سختی کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کر دی.
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. تم نے ایک مرڈر کیا، قتل تم نفسن، مرڈر کیا تم لوگوں نے. دیکھو جلالین میں میں لفظی ترجمہ نہیں کرتا ہوں، قرآن کا سن لینا، اس لیے کوئی لفظی ترجمے کے طور پر تقریر نہ سنیں. ترجمہ تیسر القرآن میں ہے اور جو آپ کو چاروں میں پڑھایا وہ ترجمہ ہے، یہاں میں حاصل مفہومی ترجمہ لیتا ہوں. وائس قتل تم نفسن، تم نے ایک مرڈر کر ڈالا، پھر مرڈر کرنے کے بعد کیا کیا، ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالنے لگے اور تو نے کاٹا. دوسرا کہتا ہے میں نے تھوڑا، تو نے کاٹا. یہ ہے فدارآتم کا مطلب، جیسے تم آپس میں بات چیت کرتے ہو نا، یہ ہے فدارآتم، کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالنے لگے. اصل میں کیا تھا، ادغام التائی فی الاصلی فی الدائے، تدارأتم اس سے بنا ہے ادارأتم، تا کا دال میں ادغام ہو گیا، یعنی تخاصمتم، تم آپس میں جھگڑنے لگے، ایک دوسرے پر الزام ڈالنے لگے کہ تو نے کاٹا تو نے کاٹا. لیکن وہ جو ولی تھا نا بہت دوڑ دھوپ کرتا تھا، وہی قاتل نکلا، اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا تھا جو چیز تم لوگ چھپاتے تھے. دیکھو کوئی چیز داخل تو ہوئی نہیں تو مخرج کیسے ہوگی، اسی لیے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مخرج کا ترجمہ کیا مظہر سے، کہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہی کرنا تھا جو بات تم چھپا رہے تھے. من امرہا، قاتل والا معاملہ کے اصل قاتل کون ہے، وہذا اعتراض، اور یہ جملہ معترضہ کے طور پر آیا ہے. وہو اول القصتی، اور یہ قصے کا ابتدائی جز ہے جو اخیر میں لایا جا رہا ہے. تو اصل تو یہ واقعہ، یہ آیت کا ٹکڑا شروع میں آنا چاہیے کہ تم نے ایک آدمی کا مرڈر کیا اور ایک دوسرے پر الزام ڈالنے لگے اور قاتل کا پتہ نہ چلا، تو موسیٰ علیہ السلام کی عدالت میں مقدمہ آیا اور اللہ سے سوال جواب ہوئے، یہ تو شروع میں آنا چاہیے، لیکن اول قصہ کو آخر میں ذکر کیا گیا. ایک اصول سمجھو، قرآن تاریخی کتاب نہیں ہے، اسی لیے کوئی واقعہ پورے قرآن کے اندر ترتیب سے اللہ نے بیان نہیں فرمایا سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے، اور اس کی حکمتیں بھی حضرات مفسرین لکھتے ہیں وہاں بتلائیں گے. من جملہ ایک یہ کہ بھائی تاریخ بیانی کیسے ہو وہ بھی سیکھنے کو مل جائے، کہ کسی چیز کی تاریخ بیان کرنی ہو تو کیسے مرتب انداز کے اندر واقعات کو ذکر کیا جائے، وہ لوگوں کو سیکھنے مل جائے. اس لیے ایک قصہ یوسف علیہ السلام کا مرتب بیان ہوا، باقی کوئی واقعہ قرآن کے اندر ترتیب کے ساتھ تاریخ کے ساتھ جو ہے بیان نہیں ہوتا ہے، چونکہ قرآن تاریخی کتاب نہیں ہے. اس واسطے دوسری بات سمجھو، قرآن میں واقعات کا مقصود ہے عبرت. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، عبرت مقصود ہے واقعات کے اندر. اب عبرت جو ہے وہ ترتیب کے بغیر بھی حاصل ہوتی ہے، کوئی واقعہ بغیر ترتیب کے بیان کرو تو بھی عبرت تو حاصل ہو جاتی ہے. بلکہ اگر واقعہ مرتب بیان کیا جاتا ہے تو لوگوں کی پوری توجہ پوری نظر واقعے ہی کی طرف ہو جاتی ہے، اور اگر واقعہ مرتب نہ کیا جاوے ترتیب بدل بدل کر کے بیان کی جائے تو اس صورت میں لوگوں کی نظر ثمرا اور نتیجے اور عبرت پر ہوا کرتی ہے. تو قرآن میں بعض مواقع کے اوپر ترتیب بدلی گئی، جیسے پہلی مثال یہ آئی کہ یہاں بھی ترتیب بدل کر کے بیان کیا گیا، تو اس میں کیا ہوتا ہے لوگوں کی توجہ فوراً عبرت پر جاتی ہے کہ یہ قصہ آگے پیچھے کیوں کیا گیا، کہ آگے کی بات بعد میں آئی اور بعد والی بات پہلے آ گئی، ایسا کیوں ہوا، کئی عبرت ہے اس واسطے ہوا. تو مقصود بھی ذات جو عبرت ہے وہ علا سبیل العتم اس وقت حاصل ہو جبکہ ترتیب بدل کر کے بات کو ذکر کیا جاوے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اب گائے کاٹ ڈالی، اب کیا کرنے کا، نان گوشت کھانے کا نہیں. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، کہ گائے کا ایک حصہ مقتول کو لگاؤ زخم کی جگہ پر. اور گائے کا ایک حصہ ہے قتل بمانا مقتول، تو بعض روایت میں ہے کہ گائے کی زبان کاٹنے کی اور مقتول کے بدن پر زخم کی جگہ پر وہ زبان لگانے کی، چپکانے کی. بعض روایت میں ہے کہ دم کی جڑ، دم کی جڑ وہ بھی باقاعدہ پکائی جاتی ہے، بہت لذیذ ہوتی ہے. سورت میں کہیں ہوٹل ہے اس کی جہاں دم ہی کا سالن ملتا ہے، اس کو پیچھوٹا کہتے ہیں. تو دم کی جڑ، تو کہا کہ وہ جو ہے مقتول کے زخم کی جگہ پر لگا دو. چنانچہ بنی اسرائیل نے ہدایت کے مطابق لگایا تو مردہ تو زندہ ہو گیا، حی یحیی، زندہ ہو گیا وہ مردہ تو، اور زندہ ہو کر کہنے لگا قتلنی فلان و فلان لی ابنی عمہی، یعنی جو اس کے جو بھتیجے تھے ان کے نام لیے کہ یہ میرے بھتیجے جو میرے قتل کی تحقیق میں بہت دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، یہی قاتل نام لیے. وہ ماتا، پھر اس کا دوبارہ انتقال ہو گیا. معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد دنیا میں دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے، انسان مرنے کے بعد دنیا میں دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، منصوص ہے یہ بات. یہ جو لوگ تقریروں میں گلے پھاڑ پھاڑ کے بولتے ہیں، تحریروں میں لکھتے ہیں جو گیا وہ کبھی نہیں آیا، اور اشعار میں کہتے ہو، غلط بات ہے. قرآن کی نظر کے اندر کئی واقعات ہیں مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں زندہ ہونے کے، منصوص واقعات. اب چونکہ آپ نے میراث کے موانعات میں ایک سبب پڑھا ہے قتل، اس لیے دونوں بچوں کو میراث سے محروم بنا دیا گیا اور دونوں کو قصاص میں قتل بھی کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتی، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے قیامت کے دن مردوں کو زندہ کریں گے. یہ آ گیا عبرت کا پہلو اصل میں، جس کے لیے مضمون آیت میں تقدیم و تاخیر کی گئی، کہ جو اول قصہ تھا اس کو اخیر میں کیوں لیا گیا، تو اس لیے لیا گیا کہ یہ عبرت کی بات بتلانی تھی. کذالک یحیی اللہ الموتی، کیا مطلب ہوا کہ جس طریقے سے اللہ دنیا میں ایک مردے کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ تمام مرے ہوئے انسان جانوروں کو دوبارہ زندہ کریں گے. گویا کہ باس بادل موت کا جو عظیم الشان عقیدہ ہے وہ عقیدے کا اثبات اور عبرت یہ اس واقعے کو ذکر کرنے سے ایک اہم ترین مقصد تھا. کذالک جس طرح یہ مردے کو اللہ نے زندہ کیا اللہ تعالیٰ دوسرے مردوں کو بھی قیامت کے دن زندہ کریں گے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں تم کو دکھلاتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو, بٹھے مت بنو, عقل سے کام لو. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ دیکھو آیات دو قسم پر ہے, پہلے بھی بتلایا تھا, تکوینی اور تنزیلی. یہاں تکوینی مراد ہے, تنزیلی مراد نہیں ہے. تکوینی آیات کا کیا مطلب؟ وہ دلائل جو اللہ کی وحدانیت کو بتلاوے, ما سوا اللہ ہوئے, یعنی وہ دلیل خود ما سوا اللہ ہوئے اور وحدانیت اللہ تعالیٰ کی بتلاوے, اس کو دل آیات تکوینیاں کہا جاتا ہے. لعلکم تعقلون تاکہ تم لوگ غور کرو, تدبر کرو, اور یہ تدبر کرو کہ جو اللہ تعالیٰ ایک جان کو زندہ کرنے پر قادر ہے وہ قیامت کے دن بہت سارے نفوس کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. اس بات میں غور و فکر کر کے تم باس بادل موت کے عقیدے پر ایمان لے آؤ تاکہ تمہارا عقیدہ مکمل ہو جاوے. مشرکین عرب ایک اللہ کو مانتے تھے, بہت سے صفات بھی اللہ کے مانتے تھے, فوز القبیر میں آ رہا ہے آگے, لیکن وہ باس بادل موت کو مانتے نہیں تھے. یہ اتنا بڑا واقعہ ذکر کر کے باس بادل موت کی زبردست دلیل لائی گئی. چلو
اور جب تم نے ایک جان کو مار ڈالا اور پھر تم آپس میں دوسرے پر الزام لگانے لگے اور اس میں تاکہ دوام دال میں کیا گیا ہے, یعنی تم آپس میں جگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا تھے, یعنی وہ معاملہ, اور یہ جملہ ہے معترضہ ہے اور یہ ابتدائی قصہ ہے. پھر ہم نے ان کو حکم کیا کہ گائے کے حصے کو مقتول سے لگاؤ, چنانچہ گائے کی زبان اور اس کی دم کی جڑ لگائی گئی تو وہ شخص زندہ ہو گیا.
زبان بھی کھانے میں بہت لذیذ ہوتی ہے جی.
اور کہا کہ مجھے فلاں فلاں یعنی میرے بھتیجوں نے قتل کیا ہے اور فوراً مر گیا, راجہ دونوں میراث سے محروم ہو گئے اور دونوں کو مار دیا گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور تم کو اپنی قدرت کے دائر دکھاتا تاکہ تم غور و فکر کرو اور جان لو کہ جو اللہ تعالیٰ ایک جان کے زندہ کرنے پر قادر ہے وہ بہت سی جانوں کے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے, تو تم ایمان لاؤ.